السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیہ نمبر 190. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری فاحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کے تقریباً آخری باب کی طرف آ گئے ہیں، اور یہ پورا ایک پیراگراف ہی کہلاتا ہے سورہ آل عمران کا، آیت نمبر 190 سے لے کر 200 تک، یعنی جہاں پر سورہ آل عمران کا اختتام ہونے والا ہے. اور ان آخری آیت میں کچھ خاص پیغامات ہیں اللہ تعالی نے جو اپنے بندوں کو دیے ہیں، اور اسپیشلی اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں اس میں غور و فکر کریں، کیونکہ غور و فکر کی ہی دعوت دی گئی ہے. اگر آپ دیکھیں گے، ہم ابھی آج انشاءاللہ جو شروع کریں گے آگے آیت، تو اس میں یعنی پورے سورہ آل عمران میں جو ہم کو جس مرکزی مضمون پر فوکس کیا گیا ہے، یعنی ہمیں یکسو ہو کر جس بارے میں غور و فکر کرنے اور سوچنے کی دعوت دی گئی ہے، وہ کیا ہیں؟ تو کچھ علماء کرام نے، کچھ مفسرین نے وہ چار تدبیریں بتائی ہیں کہ جو اگر مسلمان اختیار کریں تو انہیں کافروں پر اور بالخصوص اہل کتاب پر غلبہ حاصل ہو سکتا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، جو دعا ہمیں بتائی گئی ہے، اس کی دعا، وہ دعا قبول ہو سکتی ہے. اور آپ جانتے ہوں گے کہ آج جس دور میں ہم ابھی جی رہے ہیں، ابھی ہر طرف سے مسلمانوں پر یہ لغار ہے، اور اسپیشلی اہل کتاب کی سب سے زیادہ، جو مسلمانوں کو بہت حد سے زیادہ تکلیفیں دے رہے ہیں، چاہے وہ کافر ہوں یعنی کفار ہوں یا پھر اہل کتاب میں سے ہوں، ہر طرف سے مسلمان پیسے جا رہے ہیں. تو وہ چار تدبیریں کیا بتائی گئی ہیں جو یعنی ہم کو پورے سورہ آل عمران کا جو مرکزی مضمون ملتا ہے اس میں، وہ چار تدبیریں یہ ہیں کہ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی جائے، ان سے مکالمہ یا مباحثہ یا مجادلہ اور مباحلہ کیا جائے. ٹھیک ہے، چار چیزیں، مکالمہ، مباحثہ، مجادلہ اور مباحلہ. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس میں آیتیں مباحلہ پڑھی تھی، ہے نا. قل یا اہل الکتابی تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینہم، کہ آؤ اے اہل کتاب، ہم بات کریں ایک ایسے ٹاپک پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں، ایک جیسی ہیں. تو ان سے اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی جائے. تو اس کی دعوت کیسے دی جائے گی؟ مکالمہ ہوگا یعنی بات چیت ہوگی، مباحثہ ہوگا، کچھ آرگیومنٹس ہوں گی، مجادلہ ہوگا، آرگیومنٹس میں کچھ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کچھ زیادہ چیزیں ہو جائے، ہارش ہو جائے تھوڑی سی گفتگو، اور مباحلہ ہوگا. اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے کہ ٹھیک ہے، اللہ ہی تمہارے لیے کافی ہے. یعنی دوسری جو تدبیر ہے وہ ہے اہل کتاب میں موجود خیر کو دیکھا جائے، تلاش کیا جائے، اور اسے اسلام کے حق میں استعمال کیا جائے. جیسے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کفار اور یہود کے مقابلے میں جو نصرانی تھے، عیسائی تھے، وہ زیادہ اسلام کے فیور میں تھے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا، تفید من الدمی، تم دیکھو گے کہ جب وہ اللہ کی آیت سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں، ہے نا. تو اہل کتاب میں سے اس خیر کو پہچان کر اس سے فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ اہل کتاب پھر بھی بہرحال، اسپیشلی عیسائی، وہ تھوڑے نرم مزاج ہی ہوں گے مسلمانوں کے حق میں بنسبت کفار اور یہود کے. پھر اہل کتاب میں موجود شر سے آگاہی حاصل کر کے، یعنی کیا کیا شر ہے ان کے اندر، اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کی جائے. جیسے آپ جانتے ہوں گے یہود ابھی کتنا شر پھیلا رہے ہیں، اتنا سارا شر پھیلانے کے باوجود بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ خود یہودیوں ہی میں سے بہت سارے یہودی ایسے ہیں جو مسلمانوں کے فیور میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی آج کل یہ جو یہود جو کام یہودیت کے نام پر کر رہے ہیں وہ سہونیزم ہے، سہونیت ہے وہ، یعنی وہ لوگ صرف ایک کنٹری چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ یعنی ایک دم بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل وہ بربریت پر اتر آئے ہیں، یعنی اتنا قتل و غارت گری کر رہے ہیں حد سے زیادہ. تو خود یہود بھی یہ نہیں چاہتے ہیں. تو اس میں یعنی جو اہل کتاب ہے، چاہے وہ یہود ہو چاہے نصارہ ہو، ان میں سے ان کے شر کو پہچان کر اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور جو خیر ہے اس کو معلوم کیا جائے. تو شر کو ہمیں جاننا ہوگا ان کے اندر کے، تاکہ ہم اس سے بچ سکیں اور اس کے لیے کوئی تدبیریں کر سکیں. اور چوتھی اور آخری بات ہے کہ امت مسلمہ کی صفوں کے اندر مکمل اتحاد اور اتفاق پیدا کیا جائے. آپ دیکھیں کہ آج ہم خود کٹے اور مرے ہوئے ہیں نا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا، جملے کسنا، فقرے کسنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، دوسروں کو کافر کہنا، خود مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب ایک اللہ کی رسی کو مضبوط تھامے رہو، آپس میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہ لگاؤ۔ تو تقوی کی بنیاد پر امت کی تنظیم کی جائے، اور جنگ احد کی شکست کے جو ریزنز تھے اس کا تجزیہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے، تاکہ جو اندر کی جو ہماری داخلی کمزوریاں ہوتی ہیں اس سے بچا جائے، محفوظ رہا جائے، اور ہم دشمنوں کے وار سے پھر بچ سکیں اور نفاق سے بچ سکیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو چار تدبیریں بتائی گئی ہیں، اور یہ جو آخری آیات ہیں، ابن عباس کی روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو سورہ آل عمران کی آخری آیات تلاوت کیا کرتے تھے، 190 سے لے کر 200 تک۔ اور کیوں تلاوت کرتے ہوں گے؟ اگر اس میں ہم غور و فکر کریں، سوچیں، تو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ رات کا وقت تنہائی کا وقت ہوتا ہے، اس وقت انسان یکسو ہوتا ہے اور وہ کائنات پر یا اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کے اوپر وہ غور و فکر کرتا ہے، اور ان آیت میں غور و فکر ہی کی دعوت دی گئی ہے، اور اسپیشلی اولو الالباب کو، عقل مندوں کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقل بھی ایک بہت اہم چیز ہے، اہم شے ہے، جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو ایکسٹریم قسم کے فرقے بن گئے تھے، ایک تو وہ تھے جو کہتے کہ صرف سب کچھ عقل ہی ہے، جو کہ معتزلہ فرقہ کہلایا، اور بالکل بہت بری طرح وہ لوگ بھٹک گئے، بہک گئے، اور حدیث کا انکار کر دیا، معجزات کا انکار کر دیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ عقل نہیں مانتی ان معجزات کو، اور وہ کہتے تھے کہ وحی کو بھی عقل کی روشنی میں پرکھو، نعوذ باللہ۔ تو وہ ایک فرقہ بہک گیا اور ایک ایکسٹریم کی طرف چلا گیا، افراد کی طرف۔ دوسرا فرقہ اس کے مقابلے میں پیدا ہوا جو تفرید کا شکار ہو گیا، انہوں نے کہا کہ عقل کو بالکل استعمال ہی مت کرو، بس بے وقوف بن کر رہو۔ مسلمان کا مطلب ہے مطلب بے وقوف اللہ والے، یا اس میں یعنی کچھ کمی بیشی کے ساتھ ان لوگوں نے ایک ایسا نظریہ ایجاد کیا جو وہ بھی غلط تھا، یعنی معتزلہ کے مقابلے میں اشاعری پیدا ہوئی، اشاعری فرقہ پیدا ہوا۔ تو یہ دونوں فرقے افراد اور تفرید کا شکار تھے۔ بعد میں اشاعری فرقے کے جو بانی تھے انہوں نے توبہ کر کے واپس وہ اس طرف آ گئے تھے، صحیح بات کی طرف آ گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں، عقل کو ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ عقل کو فلی آپ سب کچھ سپرد کر دیں اپنا آپ، کہ بس جو عقل کہے وہی مانتے چلے جائیں۔ تو عقل تو انسان کو بہکا بھی سکتی ہے، بھٹکا بھی سکتی ہے، عقل چالاک بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات عیار بھی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا عقل کی بات، آپ صرف عقل کی بات نہیں مان سکتے، بلکہ آپ عقل استعمال کریں گے لیکن وحی کی روشنی میں استعمال کریں گے، تب وہ صحیح راہ راست پر ہوگی۔ دوسری طرف آپ عقل کو بالکل ایک طرف اٹھا کر بھی نہیں رکھ دے سکتے کہ اچھا اب تو عقل مجھے استعمال ہی نہیں کرنی، بس مجھے بیوقوف بن کر رہنا ہے، نہیں، ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں یا اولو الالباب یا افلا یعقلون، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا یشعرون، کیا وہ شعور نہیں رکھتے؟ کیا وہ علم نہیں رکھتے؟ تو عقل استعمال کرنے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے الحمدللہ، اس لیے تو اس کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام دوسرے جانوروں سے اس کو الحمدللہ بہتر بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے۔ تو عقل استعمال کرنے والوں ہی کے لیے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، جسے استعمال کر کے وہ مزید اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن سکتے ہیں، مزید اللہ تعالیٰ کے آگے جھک سکتے ہیں۔ جب ہم کائنات کی ان تمام آیاتوں پر، نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں، تو یقین جانیے کہ اندر سے دل ہمارا گواہی دیتا ہے کہ سبحان اللہ، ان سب کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ایک واحد احد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، جس نے تمام کائنات کی تخلیق کی ہے الحمدللہ۔ کبھی پہاڑوں کو دیکھیں، کبھی آسمان کو دیکھیں، جب ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں، ایروپلین میں، اور اس وقت ہمیں بادل نظر آتے ہیں، یا ہم اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں جب، تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں ابھی صرف اتنا زیادہ اونچا اڑے بھی نہیں ہیں، تو بھی ہمیں یہ سب کائنات کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ جو لوگ خلا میں جاتے ہوں گے تو ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کو پیدا کیا، اور اس میں کہیں کوئی کجی، کوئی ٹیڑ نہیں رکھی الحمدللہ، یعنی کیسی پرفیکٹ چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی سبحان اللہ واقعی میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مزید ایمان بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں یہ نشانیاں بنائی، اور انسان کو عقل دی کہ وہ غور و فکر کرے اور مزید اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور شکر گزار بنے۔ تو عقل مندوں کو کائنات کی جو نشانیاں ہیں، جو چھپے ہوئے راز ہیں، اس میں غور و فکر کرنے کی اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی ہدایت دی گئی ہے ان آخری آیت میں۔ پھر ان آخری آیت میں یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے کا حکم دیا گیا کہ رسول اکرم جب بھی کوئی بات کا حکم دیں فوراً حاضر ہوا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے. تیسری بات ہجرت اور انفاق اور جہاد فی سبیل اللہ, ان تمام چیزوں پر جو اذیتیں ملتی ہیں اس پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا جائے, اور جو لوگ بھی ان تمام قربانیوں کے بعد بھی ثابت قدم رہیں گے تو ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. پھر مسلمانوں پر واضح کر دیا گیا ہے کہ کافروں کا مختلف ممالک میں دندناتے پھرنا یا اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنا, اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنا, تمہیں یہ چیز دھوکے میں مبتلا نہ کرے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑی طاقت ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, کہ یہ جو کافر چلتے پھرتے ہیں دوڑ دھوپ کریں, اچھا ان کے یہ تم کو کافروں کا چلنا پھرنا دوڑ دھوپ کرنا, ان کے بڑے بڑے طیارے جو گھوم رہے ہیں, تمہیں کوئی اس سے تم کو مرعوب ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اصل طاقت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. اتنے بڑے بڑے جہاز جو آج گھوم رہے ہیں سمندروں میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں انہیں غرق کر سکتا ہے. کہ ٹائٹینک کو ہم نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کیا, جس کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ ایسا جہاز ہے جو کبھی غرق نہیں ہو سکتا. لیکن سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کو بڑی بات کبھی پسند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو منٹوں اور سیکنڈز میں چیزوں کو ختم کر دے, تہ و بالا کر دے, تو تمہیں مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اہل کتاب میں سے جو ایمان لا کر مسلمان ہونے والوں کی یہاں پر صفات بیان کی گئی ہیں, کہ آپ دیکھیں جن لوگوں کو پہلے یہ نعمت حاصل نہیں ہوتی, جب ان کو اسلام کی نعمت حاصل ہوتی ہے تو وہ ہم پیدائش میں مسلمانوں سے زیادہ اچھے مسلمان بنتے ہیں. ان کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں. پھر آخری آیت میں بطور خلاصہ جو چار ہدایت دی گئی ہیں جن کے ذریعے سے کافروں پر غلبہ پایا جا سکتا ہے, جو بھی میں نے آپ کو بتایا, اس میں ہے ثابت قدمی, مصابرت, ثابت قدمی کی آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کرنا, پھر ہے مرابطہ یعنی ہمیشہ تیار رہنا, کمر بستگی, اور چوتھا تقوی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر فرائض عائد کیے ہیں اس کی پاسداری کرنا اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرنا. تو آل عمران کی جو یہ آخری آیت ہے جو ہم آگے پڑھیں گے, جو 200 نمبر کی آیت ہے, کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تو جو ہم نے سورہ بقرہ میں آخری پڑھی تھی نا دعا, فانصرنا علی القوم الکافرین, اس کا جواب ہے. تو یہ چار تدبیریں ہی کافروں پر غلبے کی ضمانت ہیں اصل میں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ صفات پیدا کرے. جو ہم یہ آخری آیت پڑھنے جا رہے ہیں, ایسے سمجھے کہ سورہ آل عمران کا پورے لب لباب ہے یہ, اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ہم کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے. تو لہٰذا بہت زیادہ ہی غور و فکر کر کے ان آیتوں کا مطالعہ کرنا ہے, بہت سوچ سمجھ کر اس کو پڑھنا ہے, تاکہ ہم آگے کی جو ہماری تدبیریں ہیں اس کے مطابق ہم عمل کر سکیں, لا عمل بنا سکیں کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. اللہ کرے کہ یہ آیتیں ہمارے لیے ایک موٹیویشنل سبق ثابت ہوں, جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں اور ہم کچھ کرنے والے, کر گزرنے والے بنے انشاءاللہ. کہ ہو سکتا ہے ہماری آنکھیں نہ دیکھیں وہ غلبہ, لیکن ہماری آنے والی نسلیں ضرور وہ غلبہ دیکھیں گی جس کی شروعات ہم نے کی تھی یا ہم کریں گے انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں سورہ آل عمران آیہ نمبر 190. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ان بے شک فی خلق السماواتی, پیدائش میں آسمانوں اور زمین کی, والارض زمین کی, واختلاف اللیل اور بدل بدل کر آنے جانے میں, اللیل رات, والنہار اور دن کے, لآیات البتہ نشانیاں, لأولی الالباب واسطے اہل عقل کے. الذین کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو یذکرون یاد کرتے ہیں اللہ کو, قیامن کھڑے, وقعودن اور بیٹھے, وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں کے اوپر یعنی لیٹے, ویتفکرون اور غور و فکر کرتے ہیں, فی خلق السماوات والارض, پیدائش میں آسمان اور زمین کی, اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے ہمارے رب ما نہیں خلقتا, پیدا کیا تو نے, هذا یہ, باطلا بے فائدہ, سبحانک پاک ہے تو, فقنا عذاب النار, پس بچا لے ہمیں عذاب سے آگ کے. سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت آیت ہیں, اور اس کا لطف وہی جان سکتے ہیں جو تہجد میں اٹھ کر اس کو پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہوں، کہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر کرنا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ روانی والا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سے نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں سوچ و بچار کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تیری ذات اس سے پاک ہے، بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ بے شک ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ایک چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس میں اتنے مطلب، اتنے مفہوم پوشیدہ ہے اور اتنی زیادہ اس میں باتیں ہیں اس چھوٹی سی آیت میں کہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ہم اس کا حق ادا کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہے تو ہم نہیں حق ادا کر سکتے ان آیات کو سمجھنے اور سمجھانے کا۔ سبحان اللہ، بے شک واقعی میں کائنات کو پیدا کرنا اور ہر چیز جہاں ہے اس کو برابر وہیں فٹ کرنا، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جو لوگ بھی غور و فکر کر کے اس بات کو سمجھیں گے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو وہ واقعی میں فوراً قائل ہو جائیں گے اور ان کا دل اندر سے گواہی دے گا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، مشرک ہی کیوں نہ ہو، جب اگر وہ غور و فکر کرے گا، کائنات کی نشانیوں کو دیکھے گا، تو اس کا دل خود بخود گواہی دے گا کہ واقعی میں یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اس کا شریک کار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جب جہمیہ فرقے کا بانی یا اس کا کوئی اسسٹنٹ کسی کے پاس، کسی بڑی عالم دین کے پاس آیا تھا، بعض رائٹر لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے پاس آیا تھا وہ، اور اس نے کہا تھا کہ اچھا، انہیں جو اس نے سوالات کیے کہ یہ جو دنیا ہے ایسے ہی بن گئی ہے، خود بخود بن گئی، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو اس نے کچھ وقت مقرر کیا، کہا جاتا ہے، اور کہا کہ فلاں فلاں جگہ مجھ سے ملنے کے لیے آنا۔ تو امام ابو حنیفہ وہاں پہنچے، یا امام احمد بن حنبل، جو بھی رہے ہوں عالم دین، بہرحال جو عالم دین وہاں پہنچے، تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ نے تو بہت دیر لگا دی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، مطلب میں آ نہیں سکا، بیچ میں جو دریا یا جو ریور جو بھی تھا، سمندر، دریا وغیرہ جو بھی حصہ تھا پانی کا، جہاں سے پانی بہتا تھا، تو کہنے لگے کہ میں کیا کروں کہ مجھے کوئی آنے کے لیے کشتی ہی نہیں مل رہی تھی۔ پھر میں نے اچانک کیا دیکھا کہ درخت ٹوٹ کر گرا، اس کا تنا خود بخود کشتی بن گیا، اور وہ کشتی میں سوار ہوا اور وہ کشتی خود بخود چلنے لگی، تب کہیں جا کر میں آیا۔ تو وہ سامنے والا شخص کہنے لگا کہ آپ کیا بے وقوف ہیں، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ خود بخود درخت یا اس کا تنا گر جائے اور وہ کشتی بن جائے اور وہ کشتی خود بخود چلنے لگے، کشتی کو چلانے کے لیے کوئی اس کا کھینے، یعنی جو دو طرف چپو ہوتے ہیں اس کو چلاتے ہیں تو کشتی آگے بڑھتی ہے نا، پہلے زمانے میں ایسی ہوتی تھی جب کوئی مشینیں نہیں تھی۔ تو کہنے لگا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خود بخود درخت گر کے کشتی کیسے بن سکتا ہے، بن سکتی ہے، سوری۔ تو انہوں نے کہا، وہ عالم دین نے کہا کہ ارے بے وقوف، جب ایک درخت گر کر تنے سے خود بخود کشتی نہیں بن سکتی اور وہ کشتی خود بخود چل نہیں سکتی، تو کیا سمجھتے کہ اتنی بڑی کائنات، یہ پہاڑ، یہ چرند، یہ پرند، یہ دریا، یہ سمندر، یہ زمین، یہ آسمان اور یہ انسان ایسے ہی بن گئے بغیر کسی بنانے والے کے؟ تو جب ایک کشتی خود سے نہیں بن سکتی درخت کا تنا گر کر، تو پھر یہ اتنی بڑی کائنات کیسے بن سکتی ہے خود بخود؟ تو کوئی نہ کوئی اس کو بنانے والا تو ہوگا نا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں، اور وہ شخص غور و فکر میں مبتلا ہو گیا، یعنی واقعی سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ تو یہی تو آپ دیکھیں کہ جب ہم غور و فکر سے کام لیتے ہیں تو جو ہمارا اندر جو شعور ہے ہمارا، وہ بیدار ہو جاتا ہے، اور وہ خود، یعنی ہم خود پھر غور و فکر سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ غور و فکر سے کام لے، وہ جانوروں کی طرح بس صرف چرتا ہی نہ رہے، کھانا پینا بس موج مستی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل سلیم سے نوازا ہے، ہم کو اس عقل سلیم سے کام لینا ہے اور غور و فکر کرنا ہے کائنات کی نشانیوں میں، تدبر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سب میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، جو عقل مند انسان ہوتے ہیں، جب وہ زمین اور آسمان کی پیدائش پر، سورج اور چاند کی گردش پر، ستاروں اور سیاروں کے حال و احوال پر، یا دن رات کے آنے پر غور و فکر کرتے ہیں، ایسے مضبوط اور مربوط نظام میں جب انسان غور و فکر کرتا ہے کہ کیسے سارے ستارے سیارے اتنی تیزی سے گردش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، لیکن کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے. سبحان اللہ، کیسا مضبوط، کیسا بہترین نظام ہے، کس طرح سے ایک ڈسپلن قائم ہے سارے نظام میں. دن اور رات کیسے باری باری برابر برابر آتے جاتے ہیں، کبھی کسی میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتا. کبھی رات یہ نہیں کہتی کہ نہیں میں آج جلدی آ جاؤں گی، کل دیر سے آؤں گی، میں پہلے نکل جاتی ہوں، میں پہلے چلی جاتی ہوں. نہیں، برابر دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں، اسی انہیں اوقات کے حساب سے آ رہے ہیں. جو ستارے اور سیارے ہیں کیسے وہ گردش کر رہے ہیں، آپ دیکھیں. آپ جانتے ہوں گے نا، کبھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریے گا. اور سبحان اللہ، واقعی میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ فرسٹ ٹائم یہاں یو پی ایم کی طرف سے، جب یہاں سائی ٹیک جب بنا تھا اور وہاں پر آئی میکس بنا تھا، تو وہاں پر یونیورسٹی کی طرف سے لے جایا گیا تھا بتانے کے لیے. اور وہاں پر جو خلائی جتنے بھی وہ ہوتے ہیں، کیا کہنا چاہیے اس کو، اوپر خلا میں، اسپیس میں، وہاں سے ہم کیسے فیل کر سکتے ہیں، یا وہاں سے جو دوربین سے ہم کیسے نظارہ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، میں کہتی ہوں کہ وہ جب دیکھا تو ایسا لگا تھا گویا کہ بس قیامت ابھی آنے والی ہے، اور دل چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا اور وہاں سے بس سر ہی نہیں اٹھانا. اتنی بڑی بڑی گیلیکسیز بتائی گئیں، اتنی بڑی بڑے ستارے سیارے بتائے گئے، اتنی ہیوج ہیں وہ کہ ہماری زمین اس کے سامنے ایک تنکا بھی نظر نہیں آتی، یقین جانیے. اور وہ اسپیس سے ان گیلیکسیز کو، ان ستاروں کو، ان سیاروں کو، اور ایسے ایک ہماری ایک گیلیکسی میں ہماری ایک چھوٹی سی زمین ہے، ایسے کئی گیلیکسیز ہیں. اور پھر جو بلیک ہولز ہیں وہ تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ہم جان ہی نہیں سکتے اس کے بارے میں. یعنی آج تک سائنسداں بھی کوئی ان کی دوربین وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکی کہ وہ بلیک ہولز کے آگے کیا ہے. تو سچ میں وہ دیکھ کر اتنا اندر سے ایمان بڑھ گیا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا بس جیسے بس قیامت بس آنے ہی والی ہے ابھی، اور دل چاہ رہا تھا کہ ہم سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں. اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی پر، اس کی وحدانیت پر، اس کے سبحان اللہ اس کا ہر چیز پر قادر ہونے پر، اتنا زیادہ، حد سے زیادہ. نہیں، الحمدللہ ہم مسلمانوں کو تو یقین ہے ہی، لیکن وہ وقت ایسا تھا، دیکھنے سے اس کی ایسی ہیبت تاری تھی کہ وہ بیان سے باہر ہے. تو واقعی میں غور و فکر انسان کو ایک جلا بخشتا ہے. جب ہم کائنات کے نشانے پر غور و فکر کریں گے تو خود بخود ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے آگے جھکا دیں گے اپنے آپ کو. ان ساری چیزوں میں، یہ جو زمین اور آسمان اور ستاروں اور سیاروں کی جو گردش ہے، اور یہ جو مکمل نظام ہے، اس میں کوئی، دیکھیں، اس کوئی فرق نہیں آتا، کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا. تو یہ یقین کامل ہم کو ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ، یہ پورا جو کارخانہ ہے، قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ، یہ کائنات کا جو نظام چلا رہا ہے، وہ ایک ہی قادر مطلق اور ایک ہی فرمان روا کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت اور اختیار سے کائنات کی ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو ایک حدود میں جکڑ رکھا ہے. سبحان اللہ، سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں. سبحان اللہ، کسی کے مجال نہیں کہ وہ حدود سے تجاوز کر سکے. ہر چیز اپنے مدار پر تیر رہی ہے، گھوم رہی ہے اور اپنا کام انجام دے رہی ہے. سبحان اللہ، اس پوری کائنات، یہ پوری، آپ دیکھیں کتنی بڑی کائنات ہے یہ. اس کا کوئی ایک پرزہ، کوئی ایک کارندہ، اس مالک الملک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتا، اس کے حکم سے باہر نہیں جا سکتا. اگر کوئی ایسا کر سکتا تو یہ جو مضبوط اور بہترین نظام ہے دنیا کا، یہ سب تتر بتر ہو جاتا، یہ سب ٹکرا جاتے آپس میں. سبحان اللہ، اب دیکھیں واقعی میں، اب کیونکہ آج کل یہ دیکھنا آسان ہو گیا. اب دیکھیں پہلے زمانے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ لوگ صرف باہر آسمانوں کے نیچے سوتے تھے تو ان کو یہ سب چیزیں نظر آتی تھیں. اسی لیے تو آپ دیکھیں قرآن میں قدرت کے نظاروں پر فوکس کرنے کے لیے زیادہ زور دیا گیا ہے. اور عرب لوگوں پر یہ قرآن نازل ہوا، لہٰذا ان کے لحاظ سے، کیونکہ وہ قدرت سے بہت قریب تھے، نیچر سے بہت قریب تھے، انہوں نے آرٹیفیشل لائف اپنے اوپر چڑھانی رکھی تھی. وہ لوگ بلڈنگوں میں نہیں رہتے تھے، بلڈنگس میں نہیں رہتے تھے وہ لوگ، وہ لوگ ایئر کنڈیشن رومس میں نہیں رہتے تھے، وہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے زمین پر سونے والے لوگ. جب وہ آسمان کی وسعتوں پر غور و فکر کرتے، زمین کی وسعتوں کو دیکھتے، تو خود بخود ان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاتا تھا. دیکھیں جب ہی تو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی آرگیومنٹ کے، وہ لوگ صرف قرآن کی آیتیں سن کر مسلمان ہوتے چلے گئے. ایمان ان کے دل میں جڑ پکڑتا چلا گیا، کیونکہ وہ لوگ نیچر سے بہت قریب تھے. تو ہم جتنا نیچر سے قریب ہوں گے، آپ جائیں کارنش پر جائیے کبھی، آپ جب سمندر کی اتہ گہرائیوں کو دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں، تو آپ کا دل خود بخود گواہی دیتا ہے کہ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. ہم لوگ جب بھی یہاں کارنش پر جاتے ہیں یقین جانیے اسی بات کا احساس ہوتا ہے، جب ہم سمندر کو دور دور تک دیکھتے ہیں تو ایک ہیبت بھی طاری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مزید یقین اور مکمل کامل یقین ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جہاں ابھی ہم بحرین گئے تھے تو بحرین میں دیکھا کہ آپ تو جانتے ہوں گے بحرین پورا کا پورا سمندر ہے اور بس چھوٹا سا بیچ میں چھوٹی سی زمین ہے، جہاں سے بھی گزرے آپ روڈ سے کہیں نہ کہیں سائڈ میں آپ کو سمندر ضرور نظر آئے گا۔ تو کسی نے بتایا کہ یہاں پر جتنا گہرا بلو پانی ہے اتنا زیادہ وہ گہرا سمندر ہوتا ہے کہا جاتا ہے۔ تو ایک جگہ اتنا زیادہ اتنا بھی گہرا اور اتنا رف پانی نظر آ رہا تھا بہت زیادہ اور بہت ہی ڈارک بلو کلر کا، تو کسی نے بتایا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بہت ہی زیادہ گہرا سمندر ہے یہ۔ سبحان اللہ، آپ کبھی دیکھیں اور سوچیں کہ اتنے دور دور تک سمندر اور وہ کیسا اپنے اندر ہی اپنے آپ کو سمیٹے ہوئے ہے، یعنی پوری دنیا میں تین حصے سمندر ہے اور ایک حصہ زمین ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر سمندر کو ذرا سا اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے دے اور دھکا دے دے کہ سمندر اتھل پتھل ہو جائیں، اب بتائیں پوری زمین والوں کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ہم کو غور و فکر کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، کیسے اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اور یہ جب غور و فکر کرنے سے اصل میں اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس ہوتا ہے، اور زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں اور زیادہ ہم اپنے آپ کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم کتنے حقیر ہیں، ہماری کیا ویلیو ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کامل نہ کریں، اگر ہمارے اندر ایمان نہ ہو تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو بھلا ہمیں غرور تکبر کیسے زیب دے سکتا ہے ہم انسانوں کو۔ اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہے۔ تو غور و فکر واقعی میں انسان کو بہت ہی جلا بخشتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دیتا ہے اور انسان اپنے آپ کو پھر پوری طرح اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ عقل مند لوگ صرف وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر، جو اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے اس کی حقیقت تک پہنچتے ہیں کہ سبحان اللہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وما توفیق الا باللہ، کہ جو کچھ بھی ملتا ہے انسان کو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے توفیق دی تو اس کو ملا، ورنہ ہم انسان کس قابل اور کس کیا ہے ہمارے پاس، بھلا ہمارے اندر کیا چیز ہے آپ بتائیں۔ ہم اپنی آپ کی حفاظت تو نہیں کر سکتے، ایک ذرا سا مار لگ جائے سر پر تو ہم لوگ کوما میں چلے جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہمارے ہے ہی کیا ہمارے اندر۔ تو یہاں پر عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر غور و فکر کرتے ہیں اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا احساس ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو مزید اللہ تعالیٰ کے آگے جھکاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب ہم اس حقیقت کا ہم اعتراف کر لیں گے نا کہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کتنی عظیم ہے اور ہم کتنے حقیر ہیں، جب ہم غور و فکر کریں گے تو ہمارے بدن کا رواں رواں اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر اس کی حمد و ثنا کرنے لگے گا۔ اور واقعی میں یہ جو احساس ہے، یہ جو فیلنگ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بعد بے اختیار اس کے آگے سر جھکا دینا ہے، اس وہ فیلنگ وہ انسان خود ہی محسوس کر سکتا ہے۔ وہ اتنی خوبصورت وہ ایک احساس ہے اندر کا کہ ہم اپنے رب کے آگے جھکے ہوئے ہیں، ہم اس رب کو مانتے اور جانتے ہیں، ہمارا کامل یقین ہے اس رب پر کہ اس نے یہ کائنات بنائی۔ سبحان اللہ، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے سرنڈر کر دیں اپنے رب کے آگے، کیسے جھکا دیں ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے۔ ایک محبت پیدا ہوتی ہے اپنے رب سے، ہمارا دل ہر قسم کی سختی کے لیے ثابت قدم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں پھر کتنی بھی مشکلات آئیں، کتنی بھی مصیبتیں آئیں، دل ثابت قدم ہوتا ہے، کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ اچھا، نہ جاب جانے سے ڈر لگتا ہے، نہ برے حالات آنے سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے آگے برے حالات آئیں یا جاب جائے یا کسی کو تکلیف ہو، اس طرح سے تکلیفیں مانگنی نہیں چاہیے، لیکن ہر ڈر سے انسان بے فکر اور بیگانہ ہو جاتا ہے یقین جانیے، جب اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا احساس ہوتا ہے، جب وہ غور و فکر سے کام لیتا ہے، جب وہ اپنے اندر کی آنکھیں کھولتا ہے اور بصیرت سے کام لیتا ہے، تو تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، یعنی کتنا سکون، کتنی خوبصورتی، کتنا اطمینان ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں۔ اور یہ احساس انسان کو پھر ہر چیز سے بے پرواہ کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، یہ بازی عشق کی بازی ہے، گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو ہارنا بھی الحمدللہ کامیابی ہے۔ آپ فی سبیل اللہ کچھ کام کرتے ہیں، بظاہر ہو سکتا آپ ناکام ہو رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کامیاب ہو گئے۔ تو یہ جو خود سپردگی کا عالم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، یہ احساس ہمارے دل کے اندر جب پیدا ہو جاتا ہے، یقین جانیے دنیا کی ہر چیز، ہر خوبصورتی ایک وقت ہی لگتی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ذرائع انسان تلاش کرتا ہے پھر کہ میں کون سا وہ طریقہ اور راستہ ڈھونڈوں جس سے میں اللہ تعالیٰ کی مزید بندگی کر سکوں اور مزید اس کی شکر گزاری کا کوئی طریقہ ڈھونڈ سکوں، اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمارے اندر پیدا کرے۔ تو جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ غور و فکر کا نتیجہ ہی ہوتا ہے کہ انسان مزید اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ مضبوط قدم ہو جاتا ہے، وہ ثابت قدم ہو جاتا ہے۔ جیسے فرعون کے دربار میں جو جادوگر تھے، آپ دیکھیں وہ آئے تو تھے فرعون سے انعام وصول کرنے، ہے نا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر جب انہوں نے لبیک کہا اور کہا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تو آپ بتائیں کہ وہ کیسی ثابت قدمی تھی ان کی، کہ انہوں نے کہا جب فرعون نے حکم دیا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، تو انہوں نے کیا کہا کہ تم کیا کر سکتے، بس اس دنیا کی زندگی میں جان ہی تو لے سکتے ہو نا، ہم تو اس رب پر ایمان لے آئے الحمدللہ۔ سبحان اللہ، کیسا ان کا ایمان تھا۔ تو یہ جو غور و فکر کرنے سے جو ایمان کی حالت ہوتی ہے ہمارے دل کی، جو ہمارے جو ایمان ہمارے دل میں مزید قدم جماتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے ہمارا ایمان، تو اس کی خوبصورتی ہی الگ ہوتی ہے، پھر دنیا کی کوئی تکلیف نہیں لگتی۔ تو یہ ایمان کی مضبوطی یہ غور و فکر سے جو پیدا ہوتی ہے، وہ ایمان ایک الگ ہی ایمان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ایمان ہمارے اندر پیدا کرے، واقعی میں ایسے ہی ایمان کی ہم کو ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سی نشانیاں ہیں، لِأُولِ الْأَلْبَابِ، کن لوگوں کے لیے ہیں؟ عقل والوں کے لیے، اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، جو کیا کرتے ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، سبحانک، پاک ہے تیری ذات، اس سے بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی وہ آیت ہے جس بنا پر بہت سارے مفسرین یہ دلیل لیتے ہیں کہ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور ذکر سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، کہ آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، چاہے آپ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، ہر حال میں۔ اور اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہم کو جملہ ملتا ہے صحیح بخاری میں، وہ کہتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ اسی بنا پر فقیہ کہتے ہیں کہ عورت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتی ہے، یعنی حالت حیض میں بھی، اور ذکر میں سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، تو قرآن کی تلاوت بھی ہر حال میں جائز ہے، سوائے کچھ علماء کہتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں، کیونکہ جنابت کی حالت آپ کے اختیار میں ہوتی ہے کہ آپ کبھی بھی جب چاہیں غسل لے سکتے ہیں۔ لیکن عائشہ رضی اللہ کے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتی کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ آیت بھی دلیل ہے اس بات کی۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عبداللہ بن عباس کی روایت ہم کو ملتی ہے ایک، کہ جب وہ ایک دن رسول اکرم کے گھر سوئے تھے، میمونہ رضی اللہ عنہا جو کہ ان کی خالہ تھی، اور رسول اکرم کی باری بھی اس وقت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور آپ یہ آیتیں تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض، پورے آخر تک، اور آپ رفع حاجت سے فارغ ہوئے، پھر وضو کیا، آپ نے عبداللہ بن عباس نے ان کو وضو کروایا، اور اس کے بعد آپ نے تہجد پڑھی۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ دیکھیں افضل اور احسن کیا ہے کہ آپ اس کو باوضو ہو کر پڑھیں، لیکن آپ دیکھیں بعض اوقات انسان کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو پانی سے الرجی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو سردی لگتی ہے، اور ہر جگہ ہر ایک کے لیے وضو کرنا پاسبل نہیں ہوتا، جیسے آفیسز ہیں وہاں پر واش روم ہی نہیں ہوتے یا پیر دھونے کی جگہ نہیں ہوتی، تو کیا کریں گے پھر، کیا قرآن پڑھیں گے نہیں اگر آپ کو زبان قرآن یاد ہے؟ اور کتنا دل چاہتا ہے نا، بعض اوقات جو آیتیں آپ کو یاد ہیں دل چاہتے وہ دہراتے رہیں آپ، ہے نا، تو اگر آپ اس کو وضو کے ساتھ قید کر دیں گے تو پھر تو آپ قرآن پڑھ ہی نہیں سکیں گے۔ تو اسی لیے یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن وضو کر کے پڑھنا بہت ہی زیادہ افضل، احسن اور پسندیدہ ہے۔ لیکن آپ بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، ایون اس کو چھو بھی سکتے ہیں قرآن کو بغیر وضو کے، کیونکہ آپ دیکھیں یہی چیز جو ہمارے یہاں پیدا کر دی گئی، یعنی یہ جو جکڑ بندی ہمارے یہاں پیدا کر دی گئی ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ قرآن پڑھنے سے محروم ہیں، کیونکہ وہ سوچتے کہہ رہے ہیں ہمیں قرآن کو تو ہم ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے کیونکہ ہم تو باوضو نہیں ہیں. بلکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا، پہلے ایسا ہوتا تھا، بہت جگہ ایسا ہوتا تھا، اب تو بہت شعور اور سمجھ آ گئی الحمدللہ، لیکن یہ بات بھی دیکھنے میں آئی کہ بچہ قرآن ہاتھ میں لے رہا ہے یا بچے نے قرآن کہیں ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، تو کوئی لوگ ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، اس کو اٹھاتے بھی نہیں، کہہ رہے ہم تو باوضو نہیں قرآن اٹھائیں گے کیسے. تو ایسی بات نہیں ہے، آپ قرآن کو چھو بھی سکتے ہیں، اٹھا بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، اور زبانی یاد ہو تو بالکل اس میں تو کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں کہ زبانی قرآن ہر حال میں پڑھا جا سکتا ہے. ہاں بس جو اختلافات ہیں وہ اس بات پر ہیں کہ ہاتھ میں لے کر آپ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، حالت حیض میں یا پھر بے وضو. تو آپ ایون حالت حیض میں بھی آپ گلوز پہن کر ہاتھ میں لے کر قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو وضو نہیں ہے تب بھی آپ ہاتھ میں لے کر قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ تو قرآن سے دوری ہو جائے گی پھر. تو یہاں پر میں چاہ رہی تھی کہ غور و فکر کے بارے میں تھوڑا سا ہم تجزیہ کر لیں، بہت ہی خوبصورت تجزیہ ہے اصل میں قرآن کے الفاظ کا، یعنی اس سے قرآن کے الفاظ کی وسعت اور گہرائی کا پتہ چلتا ہے. اور لوگوں نے قرآن پر بہت سارا کام کیا، قرآن کی بہت زیادہ خدمتیں کی ہیں، اور ہمارے لیے ایک حلوہ تیار کر دیا ایسا سمجھیں، یعنی ہم خود اور مزید غور و فکر کر سکتے کہ قرآن میں ایک ہی لفظ کے لیے کتنے ڈفرنٹ، یعنی ایک ہی معنی کے لفظ کے لیے کتنے ڈفرنٹ الفاظ آئے ہیں، اور اس میں کیسی باریکی اور خوبصورتی ہے، یعنی ایک قرآن کی حلاوت پھر محسوس ہوتی ہے ہم کو. تو جو مترادفات القرآن ہے وہیں سے اس کا تجزیہ ہم کریں گے انشاءاللہ غور و فکر کا، اس کے بعد اس آیت کی تفسیر کی طرف جائیں گے. اور دیکھیں جو غور کرنا، یعنی اس کے لیے قرآن میں رآ کا بھی لفظ آتا ہے، نظرہ کا بھی لفظ آتا ہے، بصرہ کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی، لیکن جب یہ معنوی طور پر استعمال ہوتے تو اس سے مراد سوچنا اور غور کرنا ہی ہوتا ہے. ہاں غور یا سوچ وقتی قسم کا ہوتا ہے، یعنی رآ، نظرہ اور بصرہ، لیکن اس کے علاوہ جو الفاظ آتے ہیں غور و فکر کے لیے، جو ہمیشہ کے لیے غور و فکر ہوتا ہے، جو ڈیپ غور و فکر ہوتا ہے، اس کے لیے جو الفاظ آتے ہیں تفکر، تدبر، تفقہ، ادکرہ اور استنبتہ کے الفاظ آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک غور و فکر وقتی قسم کا ہوتا ہے، نظرہ، رآ، بصرہ، لیکن اس کے علاوہ جو غور و فکر کے لیے خاص الفاظ آتے ہیں وہ تفکر، تدبر، تفقہ اور ادکرہ اور استنبتہ ہے. تفکر، تفکرہ، الفکرہ، کیونکہ یہاں تفکر کا لفظ آیا ہے نا، علم کو معلوم کی طرف لے جانے والی قوت کو کہتے ہیں. اور تفکر مبانی سوچنا، غور کرنا، تعمل کرنا، کسی معاملے کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنا. فکر، افکر، فکرہ اور تفکر سب یہ ایک دوسرے کے قریب قریب معنی رکھتے ہیں. فکر کے معنی ہوتے ہیں سوچ، اور افکار معنی کسی معاملے میں دلائل پر غور کرنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تمہارے سامنے یہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. تو یہ فکر کے معنی ہوئے. ٹھیک ہے، دوسرا تدبر، دبر کسی چیز کی پچھلی طرف، پشت یعنی پیچھے، پچھلے حصے کو کہتے ہیں. اور ادبرہ بمانی پیٹ پھیرنا ہے، اور تدبر بمانی کسی کام کے انجام کو سوچنا ہے، نتائج پر غور و فکر کرنا، پھر اس کے مطابق لائح عمل بنانا، اور اسی بات کا نام تدبیر ہے. ہم کہتے ہیں کہ تدبیر کرنا ہے، تو یہ تدبیر ہے، تدبر وہی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلم یدبر القول ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین، کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی. اس کے بعد تھرڈ نمبر پر آتا ہے تفقہ، الفقہ بمانی علم حاضر سے غائب تک پہنچنا. ٹھیک ہے، یعنی آج کے جو مسائل ہے اس سے غائب تک پہنچنا، کسی چیز کو پا لینا اور اس کے متعلق علم ہو جانا. پھر یہ علم شریعت کے ساتھ مخصوص ہو گیا، ہر عالم جو حلال و حرام کی حقیقت کو سمجھتا ہے وہ فقیہ ہے یا فقیہ کہلاتا ہے. اور تفقہ سے مراد یہ کہ چند معلوم اشیاء یا احکام میں غور کر کے ایسے مسئلے کے لیے علم تک پہنچنا جس کے تعلق سے واضح کوئی حکم موجود نہ ہو، سمجھ پیدا کرنا. فقہ ہم اسی لیے کہتے ہیں، فقہ کو فقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابھی حاضر کے مسائل کے لیے غائب تک جانا، یعنی پیچھے اس کی یعنی ایسے معاملات آئے تھے تو کیا ہوا تھا، اور نامعلوم چیز سے علم کی طرف جانا، یعنی حقیقت کو پا لینا. یعنی جو دوسرے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت میں، ان احکامات کو سامنے رکھ کر نئے آنے والے مسائل کا حل سوچنا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ابھی قرآن پڑھنا حالت وضو میں یا حالت حیض میں، یہ تفقہ سے ہی آیا ہے اصل میں. تو علامہ ناصر الدین البانی کا تو اس کے بارے میں بہت ہی کلیئر کٹ اس میں وہ ہے حکم یا فیصلہ یا پھر فتویٰ کہ عورت حالت حیض میں قرآن پڑھ سکتی ہے. تو یہ فقہ غور و فکر کر کے ہی یہ نتیجہ حاصل کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ عالم فقیہ کہلاتا ہے جو ایسے مسائل پر فتویٰ دیتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ پھر کیوں نہ ہر فرقے میں ان کی ایک ایسی جماعت نکل کھڑی ہوئی جو دین میں سمجھ پیدا کرے. تو یہ فقہ ہوا. اس کے بعد ہم ادکرہ دیکھتے ہیں، اور یہ ذکرہ سے نکلا ہے، جب زال زال دوبارہ آ جاتا ہے تو وہ ادکرہ ہو جاتا ہے. تو بمانی کسی چیز کو یاد کرنا یا رکھنا، اور ذکرہ بمانی کسی کو کوئی بات اس طرح یاد دلانا کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرے، اور ادکرہ بمانی کسی چیز کو خود یاد میں لانا، ذہن میں لانا، اس پر توجہ اور سوچ بچار کرنا تاکہ وہ خود نصیحت حاصل کرے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. تو یہ ذکرہ سے ہے، لیکن ادکرہ وہ بن گیا، ٹھیک ہے؟ استنبتا، کنواں کھودنے کے بعد پہلی دفعہ جو پانی نکالا جائے اسے نبت کہتے ہیں، اور نبتا بمانی کنویں کی تہ سے پانی نکالنا. اور استنبات استخراج کے معنی میں آتا ہے، جو ہمارے فقہ کی کلاس میں جو لوگ تھے طالب علم، ابھی جو فقہ ہم نے پڑھا ہے سنڈے کلاس میں غراس میں، وہ لوگ جانتے ہوں گے استنبات کسے کہتے ہیں اور استخراج کسے کہتے ہیں. استنبتا بمانی پوشیدگی کے بعد ظاہر کرنا، یعنی چھپے ہونے کے بعد ظاہر کرنا، اختیار سے نکالنا، ایجاد کرنا، فقہ کا اپنی فہم سے کوئی بات نکالنا. استنباط دراصل اجتہاد یا تفقہ کی ایک قسم ہے، جس میں علم معلوم میں ہی غور کر کے اور اس کی تہ تک پہنچ کر اس سے ضمنی مسائل یا نتائج اخذ کیے جاتے ہیں. جیسے یہ فقہی مسائل ہیں کہ جیسے اب نماز آپ کو پڑھنی ہے، بیٹھ کر پڑھنی ہے، کھڑے رہ کر پڑھنی ہے، یا آپ نماز بھول گئے تو پھر بعد میں کیا کریں گے، جو آگے آگے مسائل آتے ہیں اس کے بارے میں فتویٰ دینا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ لَعَلِمَهُ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ، سورہ نساء کی آیت ہے. کہ اور اگر وہ اس معاملے کو اپنے پیغمبر یا سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے. تو اس سے پھر پانچ الفاظ ہم کو پتہ چلے قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے: تفکر، کسی معاملے کے مختلف پہلوؤں اور دلائل پر غور کرنا، تدبر، کسی معاملے کے انجام پر نظر رکھنا اور اس کے لیے لائحہ عمل سوچنا، تفقہ، معلوم اشیاء پر غور کر کے سمجھ پیدا کرنا اور اس سے ملتے جلتے مسائل کا حل تلاش کرنا، ادکرہ، کسی معاملے کو یاد میں لا کر سوچ بچار کرنا پھر اس سے نصیحت حاصل کرنا، اور استنبتا، معلوم علم میں غور و فکر کر کے اس میں سے ضمن یعنی اس کے جو چھوٹے چھوٹے اور مسائل آتے ہیں اخذ کرنا، یہ نتائج حاصل کرنا، اس سے ریلیٹڈ جو مسائل آتے ہیں غور و فکر کر کے اس کے نتائج نکالنا یا کوئی مسائل اخذ کرنا. الحمدللہ. تو یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا تجزیہ تھا غور و فکر کے بارے میں، کیونکہ اصل میں غور و فکر کا اس لیے زیادہ لیا جا رہا ہے کہ یہاں پر دو الفاظ ایسے آئے ہیں. اولو الالباب کا ایک تو لفظ آیا ہے، یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. تو یہاں پر تفکر کا لفظ آیا ہے اور یذکرون کا بھی لفظ آیا ہے، کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے اپنی پہلوؤں پر، اور غور و فکر کرتے ہیں زمین اور آسمان کی پیدائش میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بے مقصد نہیں پیدا کیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو پیدا کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، پھر کوئی نہ کوئی مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے. تو جو لوگ اس کائنات پر غور و فکر نہیں کرتے، اس کی مضبوط اور جو ایک منضبط نظام ہے اس پر غور و فکر نہیں کرتے، تو وہ اہل عقل نہیں ہو سکتے پھر. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جذباتی تو ہو سکتے ہیں یا کبھی کبھار ان میں خیر تو پیدا ہو سکتی ہے، لیکن مسلسل نہیں ہو سکتی جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز کو نہایت ہی خوبی کے ساتھ، یعنی ایسا پیدا کیا کہ ہر چیز کوئی نہ کوئی فائدہ دے رہی ہے، الحمدللہ، بے مقصد نہیں ہے. اور ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے کائنات کی، وہ اپنے فرائض انجام دے رہی ہے، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا جو عدل ہے اس کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا، اور جو غور و فکر کرتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں، ان کے اوپر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اس کائنات میں ایک ایسی مخلوق ہے جس سے حساب کتاب لیا جائے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی تمیز دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ اختیارات دیے ہیں، اس کے اندر اخلاقی حس پیدا کی ہے۔ تو لہٰذا عقل یہ تقاضا کرتی ہے، یا حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان کو اختیار کی آزادی دی ہے، عقل دی ہے، غور و فکر کی صلاحیت دی ہے، تو وہ اس سے سوال بھی کرے، اس سے باس پرس کرے، اس سے پوچھے کہ تمہیں میں نے جو عقل دی تھی اور تمہیں میں نے جو غور و فکر کی صلاحیت دی تھی، تم نے اس سے کس حد تک کام لیا؟ یعنی غور و فکر کی جو صلاحیت ہے اس سے تم نے کس حد تک کام لیا؟ تم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کی کبریائی پر یقین کیا یا نہیں کیا؟ اس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کیا نہیں کیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے تقاضے کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عقل کی تمیز دے، اس کو غور و فکر کی صلاحیت بھی دے، اس کے اندر اخلاقی حس بھی پیدا کرے، اس کے باوجود اسے حساب نہ لے۔ تو اللہ تعالیٰ حساب لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے۔ اور یہ تو صحیح، یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی نا کہ یہ دنیا پیدا کر دی جائے، اس میں سب کو ایک جنگل راج کی طرح چھوڑ دیا جائے کہ جس کا جو دل چاہے کرے، جس پر جو چاہے ظلم و ستم کرے، جس کو جس طرح چاہے تنگ کرے، اور اس سے کوئی حساب نہ لیا جائے۔ یہ تو زیادتی ہوئی، یہ تو عدل کے تقاضے کے خلاف ہوا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا جو عدل ہے اور انصاف ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آخرت میں ایک ایسی قیامت اور عدل اور انصاف والا نظام قائم کرے جس میں سے ہر ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے، ہر زیادتی کرنے والے سے اس کا بدلہ لیا جائے یا اس کی سزا دی جائے۔ تو ایک عقل مند انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہونی چاہیے جس میں ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جا سکے، اور اس کو آخرت کی زندگی کا یقین حاصل ہو، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، یا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یا پھر اپنے آپ کو درست کر لے اور انصاف کے ساتھ اس دنیا میں رہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں پیدا کیا، یعنی باطل دیکھا جائے تو باطل کیا ہے؟ بے مقصد، اور اس کی ضد حق ہے۔ تو جس طرح حق کا لفظ وسیع المعنی ہے، اسی طرح باطل کے بھی بہت سارے معنی ہیں۔ مثلا باطل بمعنی جھوٹ ہے، یا جھوٹی بات ہے، بہتان ہے، عبث یعنی بے مقصد ہے، بیکار، بے مقصد۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کائنات بے مقصد نہیں پیدا کی گئی ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے نا کہ جو آج کل کیا کہیں گے، جس کو جو مادہ پرست لوگ ہیں، جو دہریے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہی کا انکار کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، یا نیچر ہی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مادے کے اجزاء باہم ملتے گئے اور کائنات کی ایک ایک چیز خود بخود وجود میں آتی چلی گئی، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ ہائیڈروجن کے ذرات ملے تو سورج پیدا ہو گیا اور وہ خود بھی گھومنے لگا، پھر اس سے ایک حصہ کٹ کر علیحدہ ہوا تو زمین بن گئی، زمین نے جب گھومنا شروع کیا تو اس کا ایک حصہ کٹ کر الگ ہوا تو وہ چاند بن گیا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو کہتے ہیں کہ زمین خود بخود بن گئی، ستارے سیارے خود بخود بن گئے، اتفاق سے بن گئے، اور اسی طرح تباہ بھی ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ پورا کائنات اللہ تعالیٰ کی مرضی سے پیدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز پیدا کی، اور جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا تو اس ساری کائنات کو ختم کر دے گا، جو کائنات پوری تہس و بالا ہو جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، ذکر و اذکار میں لگی ہوئی ہے، اس کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا کی، ہر چیز با مقصد طور پر پیدا کی گئی ہے۔ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ زمین اور اس کی تمام جو چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شمس و قمر، ستارے، یہ سب انسان کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں اور اس کی خدمت پر معمور ہیں۔ زمین سے انسان کی ہر طرح کی جسمانی ضروریات پوری ہوتی ہیں، سورج اور اس کی گردش سے رات اور دن پیدا ہوتے ہیں، موسم بنتے ہیں، فصلیں پکتی ہیں، چاند سے رات کو روشنی اور ٹھنڈک ملتی ہے، اور پھلوں میں رس پیدا ہوتا ہے۔ ستاروں کی وجہ سے ہم لوگ اپنے اوقات معین کرتے ہیں، یعنی گھڑیاں ہماری صحیح کرتے ہیں، روشنی حاصل کرتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور پھر یہ آسمان کی زینت بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہی صورت ہواؤں اور بادلوں کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی چیز بھی نہ، تو اگر ہوا نہ ہو، یہ چاند اور سورج نہ ہو، تو آپ دیکھیں انسان کا جینا کتنا مشکل ہو جائے۔ تو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں، سب اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کا مقصد انسان کی خدمت ہے، اور یہ غور و فکر کر کے انسان خود بھی سوچ سکتا ہے یہ بات۔ اور انسان کو تو ان سب چیزوں کے بعد پیدا کیا، پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، اس کے بعد انسان کو پیدا کیا۔ تو یہ کائنات بے مقصد نہیں بنی بلکہ ایک نہایت اہم مقصد کے ساتھ وجود میں آئی ہے، سبحان اللہ، واقعی میں. اور اللہ تعالیٰ کبھی کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں فرماتا، اس کی ذات اس سے پاک ہے، سبحان اللہ. پھر انسان کی زندگی کا مقصد کیا؟ اگر یہ سب کچھ انسان کے لیے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو پھر انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے آپ بتائیے؟ قرآن کی کوئی آیت ہی ہمیں اس کا جواب دیتی ہے. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہوا؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ زاریات میں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اور عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، جامع ہے، کہ اس میں ہر طرح کے شرک کا رد ہے، توحید کی اہمیت، قانون جزا اور سزا، جنت اور دوزخ پر یقین، یعنی پوری شریعت اس میں آ جاتی ہے. تو کائنات، کائنات کا خالق اور اس کائنات میں انسان کا مقام، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت معلوم کرنے اور ان کا صحیح تعین کرنے پر اہل عقل اور خرد شروع سے لے کر اب تک غور و فکر کرتے رہے ہیں. تو پھر جس کسی نے وحی الہی سے بے نیاز ہو کر سوچنا شروع کیا تو اکثر اس کی عقل نے پھر ٹھوکر کھائی ہے، وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑا ہے. تو اسی لیے ہم کو وحی کی روشنی میں غور و فکر کرنا ہے، سوچنا اور سمجھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر پیدا کی گئی چیز میں غور و فکر کرنا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں ہمارے لیے پیدا کی ہیں اس میں غور و فکر کرنے سے ہم مزید اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن سکتے ہیں، اور ہمارے اندر خشیت پیدا ہو سکتی ہے اور تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے. جو بھی ہم نے دو آیتیں فی الحال ابھی پڑھی ہیں اس کی پوری مکمل تفسیر تو نہیں ہو سکی، لیکن پھر بھی ہم اس میں اصل میں ہمیں جو دعوت دی گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے خالق سے جوڑیں، اپنا تعلق اپنے خالق کے ساتھ مضبوط کریں، اور اس کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کریں. ہماری زندگی کی ساری جد و جہد، ساری کوشش، ساری فکر، ساری سوچ اس اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہو. ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اپنی خود کی ذات میں غور و فکر کریں، آسمان کی وسعتوں اور زمین کی گہرائیوں پر غور و فکر کریں، اور پھر دیکھیں کہ خود بخود ہمارا دل گواہی دے گا، ہمارا دماغ جواب دے گا کہ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی تخلیق ہو سکتی ہے، کوئی اس میں اس کا شریک نہیں ہے، سبحان اللہ. تو عقل مندوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے مخصوص کیا ان آیتوں میں کہ عقل مند لوگ ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو اپنی آنکھوں کی بجائے اپنی عقل کے ذریعے سے غور و فکر کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کا یہ وصف، یعنی یہ صفت بتائی ہے کہ وہ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، وہ اپنے تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، وہ قلبی، قولی ذکر اور ذکر کی تمام جو بھی قسمیں ہیں اس کو شامل ہے اس میں، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، بیٹھ کر یا لیٹ کر، یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، زمین اور آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرنا، ان کی تخلیق کے مقصد پر دلائل حاصل کرنا. تو اسی سے پتہ چلتا ہے، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات میں غور و فکر کرنا عبادت ہے. اور جو لوگ معرفت حاصل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں اصل میں. جب وہ اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو انہیں حقیقت کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ابس نہیں پیدا کیا، بس وہ پکار اٹھنے کے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، کہ تیری ذات ہر اس وصف سے پاک ہے جو تیرے جلال کے لائق نہیں، تو نے اسے حق کے ساتھ، حق کے لیے بلکہ حق پر مشتمل پیدا کیا ہے، بس تو ہمیں جہنم سے بچا لے. تو نیک عمل کی توفیق پھر اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں اور جنت کے مستحق بن سکیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، آمین. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.